جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراب جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یہ فضیلت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکات ملالیہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 حدیث نمبر 5 اس پر یہ موجود ہے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور سارے ٹینشنوں سے راحت اور نجات پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اس وقت سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں، ہماری سلسلے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کسی ایک بات، ایک فضیلت مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ اس کو سب سے پہلے شامل سلسلہ فرمائیں۔ جی سر،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا،
سبحان،
اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو آپ کو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی بہن تھیں، تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سسرالی رشتہ بھی آپ کا موجود ہے۔ یوں ہی آپ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی اس کو لکھنے کے لیے جن صحابہ کرام علیہ رضوان کو مقرر کیا گیا تھا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے، کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ کو ان لوگوں میں، ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں شامل کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ احادیث طیبہ آپ کی فضیلت میں موجود ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ مستقبل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حاصل کرنی ہے، ان کو خلیفہ بننا ہے، تو ان کے لیے دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرمائی اور ان کو نصیحتیں بھی فرمائی، جن میں ترمذی شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادی مہدی واہدی بھی، کہ اے اللہ ان کو، یعنی حضرت معاویہ کو، ہادی بنا اور مہدی بنا، یعنی ہدایت والا بنا، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت دینے والا بھی بنا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ فضیلتیں اور احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے،
آمین،
اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام و مرتبے کو مزید بلند فرمائے،
آمین۔ جی، آڈیو سوالات سے ابتدا کرتے ہیں۔
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ شب معراج کون سا بہتر عمل ہے جو کیا جائے؟
جی حضور، کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، اس حوالے سے کوئی خاص عمل شب معراج کی رات کو دیا گیا ہو یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ یہ کہ جو 27ویں رجب ہے اس میں روزہ رکھنا چاہیے، نوافل پڑھنے کا جو معمول ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے وہ بزرگوں میں رائج رہا ہے، وہ نوافل پڑھنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نفل جو ہے نماز یہ بہترین چیز ہے، اچھی بات ہے کہ جب بھی پڑھی جائے گی نوافل کے طور پر اس کا ثواب ہی ملے گا، مکروہ اوقات میں پڑھنا یہ ممنوع ہے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کیجئے، خوب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے، باقی اس کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت اس رات کے لیے آئی ہو یہ میرے علم میں نہیں
ہے۔ اچھا حضور، آج کل موجودہ جو معاملات یہ چل رہے ہیں وائرس کے حوالے سے، تو سینیٹائزرز کا استعمال یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور بلکہ سمجھے کہ چاول اور دال سے زیادہ سینیٹائزر بک رہا ہے، تو اس میں معاملہ مین الکولک کا وہ آتا ہے کہ الکولک سینیٹائزرز بھی ہوتے ہیں، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ الکولک سینیٹائزرز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ جو نان الکولک سینیٹائزر ملتے ہیں وہ حاصل کیے جائیں اور ان کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر کوئی الکولک سینیٹائزر بھی یوز کرتا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اس میں جو الکول موجود ہے جو اسپرٹ کی صورت میں ہوتا ہے، تو اب اگر اس کو استعمال کریں گے تو جو علماء اہل سنت کا پاکستان کے اور ہندوستان کے بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ ان چیزوں کو یوز کرنا یہ جائز ہے، اس بنیاد پر آپ کے ہاتھ وغیرہ یہ ناپاک نہیں ہوں گے، یعنی الکولک سینیٹائزر آپ نے یوز کیا تو یہ درست استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ اس حوالے سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ یہ بک رہے ہیں، اور پھر وہ ہمارے یہاں جو ریت ہے کہ لوگ اس کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے وہ لے نہیں سکتے، تو اس حوالے سے میں دو گزارش کروں گا۔ پہلی تو یہ کہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی ایک ویڈیو بھی چلی جس میں آپ نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسی چیزیں مہیا کریں کہ جو اس وقت ضرورت ہے، ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے ہمارے یہاں ویسے بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا استعمال ایک مخصوص حالت میں کیا جاتا ہے، جیسے جو ہے وہ ماسک پہننا۔ اب اس کے حوالے سے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ماسک پہنے، یہ ہر ایک کو راز بھی نہیں آنے والا، یعنی مفید بھی نہیں ہے اس کے لیے، جس کو سانس کی تکلیف ہو گئی اس طرح کے پرابلم کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے مفید ہے، ہر ایک کے لیے مفید بھی نہیں ہے، پریشانی کا باعث بنتا ہے بہتوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں پھر ایسے موقع پر جن کو ضرورت ہوتی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا سینس استعمال کریں گے تو ان چیزوں کی معلومات آپ کو اچھے طریقے سے مل سکتی ہے کہ یہ چیزیں گھر میں تیار کی جا سکتی ہیں،
بالکل،
یعنی اگر آپ تلاش کریں گے نیٹ کے اوپر تو آپ کو ماسک بنانے کا بھی طریقہ آسان اس میں مل جائے گا، اسی طرح سینیٹائزر بنانے کا بھی آسان طریقہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، تو وہ آپ یوز کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ بآسانی خود یہ چیزیں تیار کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ اصل ہے صفائی رکھنے کا معاملہ، تو ڈاکٹر سے جو میں نے سنا ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ سینیٹائزر یوز کرنا بھلے ٹھیک ہے، لیکن جو یہ صابن کے ذریعے ہاتھ کو صاف کرنے کا قائم مقام نہیں بنے گا، جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اپنے ہاتھوں کو آپ صابن وغیرہ کے ذریعے، پانی وغیرہ کے ذریعے یہ صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جو آپ کا سوال تھا، ایسے سینیٹائزر جو الکولک ہیں ان کو یوز کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔
اچھا دیکھیں، سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں، صابن استعمال کر رہے ہیں، اور گھر میں پتہ چلے وہ کیلے کھائے، اس کی تھیلی بنائی نہیں بنائے، وہ سالے کیلے جو ہے نا وہ اٹھا کے برآمدے سے نیچے، تو یہ بڑی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی، ایسا نہ کریں، صفائی ستھرائی سینیٹائزر کے حساب سے بھی کریں، اور اسی طریقے سے ہاتھ دھو کر بھی کریں، صابن سے بھی کریں، اور کچرے بھی نہ پھیلائیں، اور کچروں کو بھی جو ہے نا وہ ہمیں ٹھکانے پر لگانا ہے ان شاء اللہ۔ جی ایک اور آڈیو کال شامل کرنا۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کو درود شریف پڑھ کر کھولا جائے اور پڑھا جائے تو اس میں سے بال نکل رہے ہیں، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کے منہ مبارک کے بال ہیں، کیا اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے؟
کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح کسی چیز کو منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، اور یہ شرعاً گناہ کا کام ہے۔ اب چاہے آپ درود شریف پڑھ کر قرآن پاک کھولیں یا بغیر درود شریف پڑھے آپ کھولیں، اس کے اندر جو بال مبارک جو بال نکلتے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یا آپ کے یا کسی اور کے بال ہیں جو اس کے اندر گر گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، تلاوت کرتے ہوئے بعض اوقات بال اس میں گر جاتے ہیں تو اس لیے پتہ نہیں چلتا، تو بہرحال پتہ نہ چلے یا چلے، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ ناجائز و حرام کام ہے، شرعاً بالکل بھی اس کی اجازت نہیں۔
اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ میسج ایک دو دن سے وائرل ہو رہا ہے کہ کچھ حدیث کا اس طرح مفہوم ہے کہ قرب قیامت کا وقت آئے گا کہ حج متروک ہو جائے گا یا نہیں کرنے دیا جائے گا، اس طرح کا کچھ حدیث کے الفاظ ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟
دیکھیں حدیث مبارکہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے
صحیح.
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک طواف روکا جائے گا, یعنی حج کو روکا جائے گا
صحیح.
تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. لیکن یہاں چند چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اسی یعنی بخاری شریف کی اسی حدیث کے پاس کتاب الحج کے اندر ایک دوسری حدیث پاک بھی موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد, یعنی ان کے نکلنے کے بعد بھی, ان کے آنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج ہوتا رہے گا
صحیح.
تو اس حدیث کا مطلب جو ابھی ہمارے یہاں بیان کیا جا رہا ہے نا کہ یہ جو موجودہ حالات کی وجہ سے طواف روکا گیا تو اب حج نہیں ہو پائے گا. پہلی بات تو یہ کہ حج کا کوئی ایسا اعلان ہوا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جلد ہم اس جو پریشانی ہے اس سے نجات پائیں گے
انشاءاللہ.
اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حج بھی یہ ضرور کیا جائے گا
انشاءاللہ.
تو یہ اول تو یہ کوئی اس طرح کی بات ہے ہی نہیں کہ حج نہیں کیا جائے گا اس سال. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی ہے بخاری شریف کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ سلسلہ ہوگا, بلکہ یہ ہوگا یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد. جب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد کعبۃ اللہ المشرفہ کا کچھ عرصے کے بعد یہ حج کرنا چھوڑ دیا جائے گا, یعنی حج متروک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ چونکہ جو کعبہ ہے وہ قیام للناس ہے
صحیح.
لوگوں کی بقا کا ذریعہ یہ کعبہ ہے, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک حبشی جو ہے وہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ اکھیڑ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے, اور پھر قیامت یہ قریب آ جائے گی بالکل. تو یہ جو حدیث مبارکہ ابھی کے لیے بیان کر رہے ہیں یہ درست طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی حدیث مبارکہ کے مفہوم کو بیان نہیں کر سکتے
صحیح. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی ایسی حدیث ہو تو اس کی تفصیل جاننا یہ کسی محدث سے عالم سے یہ بہت ضروری ہے. جی ایک اور آڈیو شامل کیجیے.
اہل سنت سلسلہ دیکھ رہے تھے تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو غسل میں تین فرض ہیں, مثلا کہ کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا. تو کسی نے پورے جسم پر پانی بہایا ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالا ہے, کلی نہیں کی, اور وہ نہا کے باہر غسل کر کے باہر آ گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کلی کی نہیں, اس نے نماز وغیرہ بھی پڑھ لیا ہے, قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگا لیا ہے, تو اس صورت میں رہنمائی فرمائیے کہ وہ دوبارہ کلی کرے گا, تیسرا فرض ادا کرے گا, یہ دوبارہ وہ غسل کرے گا سارا جس طرح وہ طریقہ کار ہے.
اچھا اس میں ایک اور سوال بھی یہ ہے, میں اسی لیے دیکھ رہا تھا تاکہ اس کو شامل کر لیں, کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کان صاف نہ کرے تو غسل نہیں ہوتا؟
کلی اگر نہیں کی غسل کے اندر اور ایسے ہی باہر آ گئے, پہلے تو کلی کا مفہوم سمجھ لیں گے. کلی کہتے کس کو ہیں کہ منہ کے ایک ایک حصے کے اندر, یعنی حلق کی جو ابتدا جو جڑ ہوتی ہے جہاں سے ہمارے یہاں سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ایک ایک حصے تک, دانتوں کے پیچھے, زبان کی کروٹ کے نیچے, ہر مقام پر پانی کو پہنچا دینا یہ کلی کہلاتا ہے. تو اگر کسی نے اس طرح سے کلی نہیں کی تو اس کا غسل یہ مکمل نہیں ہوا. اب وہ یہ کرنا بھول گیا اور آ کے اس نے نماز ادا کر لی, بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں تو کلی کرنا بھول گیا تھا, تو اب اس کو نئے سرے سے غسل کی حاجت نہیں ہے, فقط وہ کلی کر لے گا اچھی طرح سے تو اس کا غسل یہ ادا ہو جائے گا, اور جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ نماز اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگی. کان کے اندرونی حصے کو غسل کے اندر دھونا یہ فرض نہیں ہے, لہذا اگر کسی نے کان میں پانی نہیں ڈالا تو اس سے اس کا غسل ہو جائے گا.
صرف بناوٹ کے اوپر, یہ جو بناوٹ ہے
اوپری حصہ ہے جو ظاہری بدن ہے اس پر پانی کو بہانا ضروری ہے.
اچھا ایک اور سوال مجھے نظر آیا کہ روزے میں منہ کیسے دھوئیں کہ پانی منہ میں نہ جائے. کچھ لوگ اس میں بڑے یعنی نفسیاتی ہوتے ہیں, وہ بار بار وہ تھک تھک کے اپنا گلا جو ہے نا وہ سکھا ڈالتے ہیں, ان کو کیا نصیحت کریں گے؟
دیکھیں ایک چیز احتیاط ہوتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے
جی.
تو احتیاط کے ساتھ تو منہ دھونا یہ ہوگا, ضروری ہوگا کہ منہ کھول کے, ظاہر سی بات ہے کوئی منہ دھوئے گا تو پانی سے یوں مارا تو پانی حلق کے اندر چلا جانا ہے, اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. اور پانی آپ نے منہ پر اچھی طریقے سے بہا لیا تو اس طرح آپ کا منہ جو ہے وہ دھل جائے گا. ہاں اتنا یاد رکھیے کہ جو فرض ہے غسل کے اندر اور جو سنت ہے وضو کے اندر وہ کیا ہے, اسے آپ سمجھ لیجیے کہ کلی جو ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا
جی.
کہ کلی کریں تو منہ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ اچھی طریقے سے دھلنا چاہیے, یعنی ایک ایک پرزے پر, ایک ایک حصے پر آپ کے پانی پہنچ جائے. پمپ کریں گے منہ کے اندر اس کو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایک جگہ پر پانی آپ کا پہنچ جائے گا. حلق میں جو غرغرہ ہوتا ہے یہ سنت مبارکہ ہے کہ یہ کیا جائے, اچھی بات ہے, یعنی جبکہ روزہ نہ ہو اس صورت میں. لیکن اگر کسی نے غرغرہ نہیں کیا, منہ کے اندرونی حصے پر اچھی طریقے سے پانی اس نے پہنچا دیا، حالانکہ جو ابتدا ہو رہی ہے جڑ جو ہے یہاں سے پہلے پہلے تک، تو اس صورت میں اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا اور جو وضو کی سنت ہے اس کی ادا ہو گئی. اسی طرح جو ناک کا نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے. تو اگر کسی پر روزے کی حالت میں غسل فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ اس نرم حصے تک اس نے پانی پہنچانا ہے، اوپر تک جو پانی پہنچانا ہے یہ سنت ہے.
صحیح.
تو وہ روزے میں نہیں کیا جائے گا، روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس احتیاط کے ساتھ اب جب منہ دھوئیں گے تو انشاءاللہ اس سے پریشانی نہیں ہوگی. باقی جو کلی کرتے رہتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جب بندے نے اچھی طریقے سے ایک مرتبہ کلی کر لی، جو کچھ منہ میں تھا اس نے کلی کر کے نکال دیا، اب اس کے منہ کے اندر جو تری باقی ہے اس کو نکالنا اس پر ضروری نہیں ہے. اگر وہ تھوک کے ذریعے نیچے اندر چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس تکلف کے اندر نہیں پڑنا چاہیے.
صحیح. ایک اور آڈیو سوال شامل ہے سلسلہ کا.
سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زکات کا حکم ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، تو اگر ہم آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں، ایک تو 90,000 ہے اور دوسرا صرف 1,000 ہے، تو اس میں پھر کیا ہم سونا دیکھیں گے چاندی دیکھیں گے یا سونے کے مطابق مال دیکھیں گے یا چاندی کے مطابق؟
جی، اس میں ہمارے علماء نے واضح طور پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ انفع للفقراء، جو فقراء کو غریبوں کو زیادہ نفع دینے والی چیز ہے اسے دیکھا جائے گا. اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو نصاب ہے وہ چاندی کے حساب سے ہوگا. 52.5 تولہ چاندی کا نصاب آپ کے پاس موجود ہے یا آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یا بیچنے کا سامان آپ کے پاس اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یا مل ملا کے یہ سارے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتے ہیں، پھر اس صورت میں آپ کے اوپر زکات یہ لازم ہوگی. تو یہاں پر سونے کا نصاب نہیں بلکہ چاندی کا نصاب یہ دیکھا جائے.
اچھا، میسج کے اندر یہ کہ میرا سوال یہ کہ داماد کو زکات دے سکتے ہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
جی، اگر داماد زکات کا مستحق ہے، یعنی اس کو زکات لگتی ہے، شرعی فقیر ہے، تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ وبائی امراض میں مسواک کرنا اور اذان دینا فائدہ مند ہوگا؟
اذان دینے کے تو فوائد ہی فوائد ہیں. جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، وباؤں کو دور کرنے کے لیے اذان دینا مستحب کام ہے. اچھی بات ہے کہ اذان دی جائے تو اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اسی طرح جو مسواک ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے یہ بچانے والی بھی ہے. تو اب بلغم ہونے والا معاملہ جو ہے کہ بلغم ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ مسواک کے ذریعے دور ہوتی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ مسواک کو اختیار کیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی.
مزید سوال دیجیے.
محمد ندیم عطاری یاد کر رہا ہوں، پنجاب کے شہر گوجرہ سے. میرا مفتی حسن صاحب سے سوال یہ ہے کہ 12:6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کے وسیلہ تلاش کرو. کیا ہم اپنی دعاؤں میں امیر اہل سنت سید مرشدی عطار کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے؟
جی کیا فرمائیں؟
جی بالکل، جس طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اسی طرح جو نیک ہستیاں ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلے کی دعا تعلیم فرمائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہی دعا جو تھی حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص کو تعلیم فرمائی کہ وہ اس طریقے سے دعا مانگے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ یہ پیش کیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پہلے پیش کیا کرتے تھے، اب ان کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ تو آپ نے پچھلی حدیث مبارکہ سنی کہ تبرانی شریف کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے تعلیم دوسروں کو دیتے رہے، بلکہ مقصد یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح جو آپ کی امت کے نیک افراد ہیں ان کا وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا، اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے بھی ایک نیک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کیا۔ بزرگوں کے بے شمار واقعات اس حوالے سے موجود ہیں کہ وہ مختلف افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر عرض کرتے رہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول الجمیل میں اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو یقیناً امیر اہل سنت سیدی امیر اہل سنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہمارے گمان کے مطابق شامل ہیں۔ اس وقت کے ایک عظیم ولی آپ ہیں، تو ان کا وسیلہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اور بندے کو چاہیے بھی کہ اپنے مرشد کریم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے مرشد ہی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔
یہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو کسی مصیبت پر دلاسہ دیتے ہوئے یہ کہنا کیسا کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا؟
سوچنے کا لفظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سوچنا اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کو پتا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم کے اندر تو ہر چیز ہے، تو اور اس کا علم جو ہے وہ زمانے سے پاک ہے۔ یہ الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔
یہ پوچھ رہے ہیں کہ بال جلانے کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔
بال جلانے کا کیا حکم ہے؟ بال جلائے نہیں جائیں گے، اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو دفنا دیں اگر دفنانا کہیں پر ممکن ہے، ورنہ اس کو پانی کے اندر ٹھنڈا کروا دیں، اور بالخصوص جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں ان کو تو ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، لیکن انسانی بالوں کو جلایا نہیں جائے گا کہ یہ ان کی تعظیم و تکریم کے خلاف ہے۔
پوچھ رہے ہیں کہ کیا مخصوص ایام اسلامی بہنیں مدنی پنسورے کو ہاتھ لگا سکتی ہیں؟
جی لگا سکتی ہیں، لیکن وہ مقامات کہ جہاں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں عین اس مقام پر اور جہاں وہ آیات ہیں ان کے پیچھے، بالکل ان کے پیچھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر اس کو اٹھاتی ہیں تو اس کو اٹھانے میں حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی دستانے وغیرہ کو پہن کر اٹھائیں یا کسی کپڑے کے ذریعے اٹھائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔
جی سوال دیجیے۔
میں گجرانوالہ سے محمد یونس عرض کر رہا ہوں۔ یہ رجب کے مہینے میں یہ کونڈوں والا یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، یہ دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، اگر دینے چاہیے تو کس طریقے سے دینے چاہیے، اور یہ کیسے منقول ہے اسلام سے؟
جیسے یہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ 22 کو جو نا وہ دیتے ہیں، تو کیا 22 کو دینا ضروری ہے؟ آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں، اور یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے، تو ہمارے یہاں پہ بھی جیسے 15 تاریخ کا وہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد۔
دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ایک عظیم امام گزرے ہیں، ان کے جو تاریخ وفات ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کی جو ان کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے 25 شوال لکھا، تو بعض نے 15 رجب کا تذکرہ کیا، مختلف اقوال اس کے بارے میں ہیں۔ تو 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دن ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وصال ہے دنیا سے پردہ فرمانے کی، وہ 22 رجب نہیں ملتی۔ اچھا، اب جو کونڈے ہیں، جو کونڈے کیے جاتے ہیں، یعنی مٹی کے پیالے کے اندر جو کھیر بنائی جاتی ہے، کونڈے اس کو بولتے ہیں، وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کرنا، یہ ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقہ کار کو اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں شریعت مطہرہ کے کچھ بھی خلاف نہیں ہے۔ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم اس میں مقصود ہوتی ہے، دوسرا ان کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فالذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف کی کہ جو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما کہ جو ہم سے پہلے ایمان سے گزر چکے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا, جب انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا نیک عمل کروں تو فرمایا کہ ان کے لیے کنواں کھدوا دو. وہ کنواں حضرت سیدنا ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا کہ ان کو ایصال ثواب اس کا ہو. تو اس سے بھی ایصال ثواب کی دلیل ملتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کی شرح کے اندر فرمایا ہے, تو اصل جو کونڈے ہیں وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں, اور وہ کسی بھی تاریخ کے اندر کیے جا سکتے ہیں. وہ 15 رجب کو بھی کیے جا سکتے ہیں, وہ 22 رجب کو بھی کیے جا سکتے ہیں, وہ رجب کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی کیے جا سکتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے کسی دن کو مقرر کرنا یہ جائز ہے کہ آپ دن مقرر کر سکتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اطلاع رہے, لوگ اس کے اندر وہ کام کر سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے کام کہ جو نیک کام تھے ان کو دن مقرر کر کے کیا. آپ ہر ہفتے کو قبا مسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی. اس طرح اور بہت سارے کام ہیں جنہیں علماء نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخصوص دنوں کے اندر کیا کرتے تھے. تو اصل یہاں کنڈے بنانا مقصود ہے, اور مقصود سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنا ہے. وہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے, وہ 15 رجب کو بھی کر سکتے ہیں, وہ 22 رجب کو بھی کیے جا سکتے ہیں.
جی ماشاءاللہ. حضور یہاں پہ یہ سوال ہے کہ سوال تو یہ کہ کیا لوڈو کھیلنا کھیل سکتے ہیں؟
نہیں کھیل سکتے.
نہیں کھیل سکتے. اچھا, مگر اس کے ساتھ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ دنیا بھر کے اندر ایک لاک ڈاؤن ہے,
جی,
اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی لوگ اپنے گھروں کے اندر برآمدوں میں جمع ہیں, اور وہ کوئی گٹار لے کے کوئی گانے گا رہا ہے, اس طرح کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. اچھا, اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ کہ لوگ جو ہے نا اسکولیں بند, سارے معاملات, اب وقت کیسے گزارے؟ تو تلاوت قرآن اور یہ موبائل سے بھی بات تھک جاتے ہیں, بھائی کتنا موبائل استعمال کریں. اب یہ پھر ایسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے کہ بدل بدل کر کیا آدمی ایکٹیویٹیز کرے جس کا اس کو بھی فائدہ ہو اور اس کے ذریعے کچھ یہ سارے یہ معاملات بھی آسان ہو جائیں؟
دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر فراغت کا وقت ملا ہوا ہے تو اس کو گناہوں کے اندر نہ گزارے. مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو گناہوں کے ذریعے اور فضولیات کے ذریعے اس کو گزارے. ہاں, ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کے اندر, مطالعے کے اندر, عبادت کے اندر اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں, اور ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت کو فائدہ پہنچے. یعنی ایسے آپ امور اختیار کر سکتے ہیں, ایسے کام اختیار کر سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کا وقت بھی گزر جائے. مطالعہ بہترین چیز ہے, آپ مطالعے کی کوشش کریں. اس سے تھک جائیں تو آپ بیانات سن لیں, تلاوت سن لیں, تلاوت کر لیں, نعتیں سن لیں, مدنی چینل کو دیکھنا شروع کر دیں, نمازوں کی پابندی کریں. تو مختلف چیزیں اپنی اپنی طبیعت کے موافق بندہ کر سکتا ہے. لیکن آپ پھر سارا دن موبائل لے کے بیٹھ جائیں, یا آپ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گٹار لے کے گٹار بجانا شروع کر دیے, اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے, تو یہ تو آپ کا جو ہے وہ نقصان کا سبب بنے گا. اور دوسری بات دیکھیں کہ یہ جو گھڑی ہے وہ آزمائش اور مشکل کی گھڑی ہے, تو ایسے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کیا جاتا ہے, نہ کہ جب بندہ آزمائش اور پریشانی کے اندر آیا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا نافرمانی کے اندر اضافہ کرے, یہ تو بے وقوفی ہے. تو اپنے وقت کو اچھے اور نیک کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں. اب یہ تو ہے بڑوں کے لیے, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آج کل ہمارے یہاں, ان کا معاملہ زیادہ یہ پریشان کن ہے, چونکہ ان کے اسکولوں کی چھٹیاں, اب اتنا ہوم ورک بھی نہیں ہے. ہوم ورک ہے تو سارا ظاہر کے سارا ٹائم تو وہ ہوم ورک کریں گے نہیں, تو ان کی کھیل کود کا باہر بھی نہیں جا سکتے, اب سارا دن گھر کے اندر بیٹھنا ہے. تو اس کے لیے جو مثبت ایکٹیویٹیز ہیں اچھی, جو جن کے ذریعے سے ان کو آپ مصروف رکھ سکتے ہیں, وہ کام ان سے کروائیں. یعنی بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جو آپ کو نیٹ کے ذریعے بھی مل جائیں گے. مختلف چیزیں بچوں سے بنوا لینا, ٹوکریاں بنوا لینا, اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں مختلف,
جی,
کہ جو بچوں کو ان کام میں آپ لگا دیں گے تو یہ سارا سارا دن ان کاموں میں گزار دیتے.
آرٹ ورک ہے یہ,
آرٹ ورک جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے, یہ چیزیں. لیکن ظاہر ہے کہ سارا دن اس میں بھی نہ گزاریں, بچوں کو بھی آپ نیکی
نماز طرف
مائل رکھیں, اور ان کو نماز کی پابندی کروائیں, قرآن پاک کی تلاوت ان سے بھی کروائیں, ذکر و اذکار کے اندر درود پاک میں بھی ان کو مصروف رکھیں. تو ایسی مثبت جو کام ہیں ان کو آپ لے کر آئیں گے تو اس سے آپ کا ذہن بھی فریش رہے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب آپ متوجہ رہیں گے تو جلد سے جلد یہ پریشانی اور مصیبت بھی دور ہوگی
انشاءاللہ. جی سوال دیجیے.
जैसा सवाल ये है कि हमारे मोहल्ले में कोरोना वायरस की वजह से पूरे मोहल्ले में गली मोहल्ले में कुरान शरीफ घुमाया जा रहा है कि इससे शफा हासिल होगी, क्या ऐसा करना जायज है, मुमकिन है मोहल्ले में कुरान शरीफ को घुमाना गलियों मोहल्लों में?
जी आप देखें, घुमाने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब उसको घुमाने के अंदाज को देखा जाएगा कि अगर तो उसको अदब एहतराम के साथ लेके जा रहे हैं तो मसला नहीं है, बिल्कुल इंशाल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकतें हासिल होंगी, एक अच्छा तरीकेकार होगा, लेकिन उसी को देखा जाएगा कि अंदाज क्या है घुमाने का। और दूसरी बात ये कि जो कुरान पाक है वो वैसे ही हमारे घरों के अंदर होना चाहिए, उसकी बरकतें वैसे ही हमारे घरों के अंदर, ये इंशाल्लाह तबारक व तआला अच्छी नीयत होगी तो उतरेंगी, तो घुमा सकते हैं, लेकिन किस तरह घुमाया जा रहा है ये देखा जाएगा कि इसमें कोई खिलाफ शरा काम नहीं होना चाहिए कि नजासतें पड़ी हुई है वहां से जो है वो कुरान पाक को लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बेअदबी का शायबा हो रहा है, तो इसकी इजाजत नहीं होगी।
ठीक है सब, ये सवाल है कि ये कहा जाता है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, कहीं कितना दुरुस्त है?
हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है। असल ये है कि वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते के अंदर कोशिश करता है हम उसके लिए रास्तों को खोल देते हैं, रास्तों की तरफ उसको हिदायत देते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला मिल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लेता है, उसकी तवज्जो सारी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रहती है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत खासा उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, ये मकसद होता है इसका।
ये पूछा मुफ्ती हसन साहब के बारे में, मेरा सवाल है कि अगर किसी से कुफर की बात सरजद हो गई हो जाए तो वो सुनने से भी बंदा काफिर हो जाता है या नहीं?
सुनने से तो काफिर नहीं होगा, अलबत्ता सुनने के बाद उस पर अगर वो राजी हुआ, सरी कुफर था और उसने समझा कि ये कुफर है और उसके ऊपर वो राजी होता है तो फिर इस सूरत में कुफर बनेगा, वरना फकत सुनने की वजह से कुफर नहीं होगा।
जैसे नहीं वो बाज़ोकात कुछ लोग बातें करते हैं वो जी 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 कहने की आदत होती है, इसमें ये के फिर जब तवज्जो आती है कि नहीं नहीं इसने बात कही उसके ऊपर भी उस वक्त
देखिए वही जो जी जी कह रहा है उसको देखा जाएगा ना, बाज लोग तो जी जी वो सुनने के लिए कह रहे होते हैं, यानी वो ताईद नहीं कर रहे होते बल्कि मकसद तो जी आगे फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब ये उसने अगर सुना समझा और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसने ताईद की कि जी उसको सही करार दिया तो फिर ये कुफर की सूरत बनेगी वरना नहीं बनेगी।
वैसे तो दुआएं बहुत सारी बताई गई है वायरस के हवाले से, आप क्या इरशाद फरमाएंगे क्या पढ़ा जाए?
इस्तग़फ़ार किया जाए, खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस चीज़ की दुआ की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुसीबत से वबा से ये महफूज रखे। बाकी इस हवाले से बहुत सारी दुआएं जो हैं वो वायरल भी हो रही हैं और बयान भी की जा रही हैं, अगर किसी को देख लें कि वो किसी मुसीबत के अंदर किसी इस परेशानी के अंदर मुबतला है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मत तला कभी वफ़द्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक तफ़्ज़ीला, ये जो दुआ है इसको पढ़ लें तो इंशाल्लाह तबारक व तआला वो परेशानी वो मुसीबत आपको ये वबा जो है वो बीमारी आपको इंशाल्लाह तबारक व तआला नहीं पहुंचेगी।
जी सवाल शामिल कर दें।
खिदमत में अर्ज है, उशर देना क्यों जरूरी है?
उशर देना क्यों
जरूरी है? उशर देना क्यों जरूरी है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है वआतू हक्कहु यौम हसादी, जब इसकी पैदावार होती है यानी कटाई का दिन मौका होता है तो उस वक्त इसका हक अदा करो, यानी जमीन का हक अदा करो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह नेमत दी है, उसी ने इसको मुकर्रर किया कि इसमें से इतना हिस्सा उसकी राह के अंदर निकाला जाए, तो इसलिए उशर देना ये जरूरी करार पाया।
सही, यही पूछना कि मेरा सवाल यह है कि अगर सहरी के टाइम रोजा रख के सो जाए और इफ्तार से कुछ देर पहले उठ जाए तो रोजा तो टूट तो नहीं जाएगा? और ऐसे को क्या कहेंगे इसमें ये रोजा, चले फर्ज भी फर्ज रोजा खैर रखेंगे मगर ये फर्ज नमाजें हैं, इसके अलावा बाज लोग वो रोजा रख के तो समझे बहुत बड़ा काम कर लिया, वो सोते हैं तो फिर शाम को उठते हैं।
देखिए दो बातें हैं, पहली चीज तो ये है कि जो रोजा रख लिया किसी ने तो उसको नमाज पढ़ना तो ये जरूरी है, जमात उस पर वाजिब होती है तो जमात के साथ पढ़ना ये जरूरी है, तो अब अगर वो इफ्तार से कुछ पहले उठा तो फजर जोहर असर उसकी कहाँ गई, तो ये इसके लिए जरूरी है कि वो इन नमाजों का एहतमाम करेगा, इस तरह गफलत के साथ सोने की इजाजत नहीं है कि जिससे इसकी नमाजें चली जाए। हाँ कोई ऐसा बेचारा था भूखा अपना जागा हुआ कि सहरी की और उसकी आंख लग गई और उसको कोई उठाने वाला ही नहीं था और मगरिब से पहले उसकी आंख खुली है, तो उसका मामला जुदा है, लेकिन ऐसे शाज़ो नादिर होते हैं तो इसका एहतमाम जरूरी है कि नमाज आपकी कजा ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए रोजा नाम है, طلوع فجر سے لے کر جب صبح صادق ہو تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور میاں بیوی والے معاملات سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنے اتنے وقت کے اندر. لہذا اگر کوئی اس طرح دن گزار لیتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا جب اس نے نیت کی ہوئی تھی, لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری, نیکی کا حصول. کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کا نفس کمزور ہوتا ہے, جب نفس کمزور ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف اس کو مائل نہیں کرتا, نیکیوں کی طرف بندہ با آسانی مائل ہو جاتا ہے. تو اب بندہ سویا رہے تو پھر اس کو روزے کا پتہ ہی نہ چلے گا, تو اس سے روزے کی جو روحانیت اور برکتیں ہیں وہ اس کو مشکل سے حاصل ہوں گی. تو اس لیے روزے کی حالت کے اندر بہت مشکل کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے بندے کو روزہ توڑنا پڑ جائے, لیکن ایسے بھی تو دن نہ گزارے کہ روزے کی جو سختی ہے یا روزے کی جو کلفت ہے, یعنی جس کی بنیاد پہ بندے کو بھوک پیاس وغیرہ محسوس ہوتی ہے, وہ سرے سے اسے محسوس ہی نہ ہو.
جی, یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہ فرما دیں کہ کیا دجال ابھی زندہ ہے اور کہاں ہے یہ؟
دجال جو ہے وہ زندہ تو ہے, کیونکہ دجال نے آنا ہے, اس کی پوری نشانیاں بیان کی گئی ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تھا, اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے بیان بھی کیا تھا. تو اس نے قرب قیامت کے اندر آنا ہے, اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد, آپ کے تشریف لانے کے بعد یہ دجال آئے گا. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اس دجال کو قتل کریں گے مقام لدھ پر. تو اس نے آنا تو ہے, یہ تو کنفرم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احادیث بیان کی کہ سارے زمین کا چکر لگائے گا اور مکے مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا, باقی تمام مقامات پر یہ جائے گا. اور یہ بنی آدم پر, بالخصوص مسلمانوں پر, اہل ایمان پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے, یعنی یاجوج ماجوج جو آئیں گے یہ وہ ہوں گے کہ جو زمین کے اندر تباہ کاری مچا دیں گے, لیکن ان سے بھی بڑھ کر جو فتنہ جو اس سے پہلے آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہوگا. اس لیے کہ یاجوج ماجوج یہ انسانوں کا قتل عام کریں گے, ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے, لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمان موجود ہوں گے, ان کا ایمان محفوظ ہوگا. جو دجال ہے, دجال کے فتنے میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ ایمان کی حفاظت کا ہوگا, کیونکہ وہ ایسے شعبدے دکھائے گا, ایسے جادو والے معاملات دکھائے گا کہ جس سے بندے کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کے بارے میں بیان کیا تو صحابہ کرام علی مرضوان کے دل دہل رہے تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بقی کے پاس جو ہے وہ دجال موجود ہے. لیکن کیوں دل دہل رہے تھے؟ صحابہ کرام علی مرضوان نہ مال جانے سے ڈرتے تھے نہ جان جانے سے ڈرتے تھے, اصل جو فتنہ تھا وہ ایمان کا فتنہ تھا. تو یہ جو فتنہ ہوگا یہ بہت خطرناک ہوگا. بعض لوگ گویا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دجال کا گویا انتظار کر رہے ہوں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اس کا آنا تو مقرر ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. باقی یہ رہا کہ کہاں ہے وہ, تو یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بعض لوگ الٹی الٹی باتیں جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے وہاں پر ہے, تو فلاں مقام پر ہے, تو فلاں مقام پر ہے, ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. احادیث طیبہ کے اندر اس کا کوئی مقام جو ہے وہ متعین نہیں کیا گیا. ہاں بعض میں ہے کہ اشارہ کیا کہ اس طرف ہے, اس طرف سے آئے گا, یا بعض مقامات ذکر کیے کہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ ظہور ہوگا, خروج ہوگا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن کسی مقام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا.
آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ فرما دیں کہ اگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دعا کے لیے کہیں تو کیا ایسے شخص کو بدبخت کہیں گے؟
نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ماں باپ سے دعا کروانی چاہیے, اپنی والدہ سے بالخصوص دعا کروانی چاہیے. جو آپ کو حاجت ہے, جس چیز کی آپ کو طلب ہے, جس چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں, تو اپنے ماں باپ سے دعا کروانی چاہیے. لیکن اگر ان کے علاوہ بھی کسی اور سے دعا کروائی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو نیک لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, اپنے پیر و مرشد ہیں, علماء ہیں, آئمہ ہیں, ان کی بارگاہ میں لوگ دعا کے لیے کہتے ہی رہتے ہیں, تو دعا ان سے کروانی چاہیے. ہاں یہ بدبختی ہے کہ بندہ اپنے والدین کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائے اور پھر ان سے دعا نہ کروائے. دعا کروانی چاہیے اور ان کی دعائیں لینی چاہیے.
सर मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, कोरोना वायरस वो बचने के लिए कोई दुआ बता दें।
हाँ अभी ये सिलसिले में बताइए जी, इस्तिग़फ़ार की कसरत का फरमाया मुफ्ती साहब ने कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन जाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है, हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जी।